الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه الى آخره. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ سورہ قحف کی کچھ آیات ہے جو میں نے پڑھی ہے. سورہ قحف وہ سورت ہے جس کے باب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک آنے والا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن دجال کا نکلنا میری امت میں ہوگا اور میری امت کے اختتام پر ہوگا. قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں تو بہت ہیں. قیامت کی نشانیوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا خود قیامت کی نشانی ہے. آپ کے بعد اب قیامت ہے. آپ نے فرمایا انا والساعت کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہے. اب بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، قیامت تک آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، قیامت تک آپ کی کتاب، قیامت تک آپ کی شریعت، بیچ میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہے. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت ختم نبوت کا مسئلہ چلا ہے، اس زمانے میں بھاولپور بہت بڑا اجتماع تھا ختم نبوت کے سلسلے میں. حضرت بہت بیمار ہونے کے باوجود تشریف لے گئے اور آپ نے بیان کے شروع میں فرمایا کہ میں اتنا علیل اور بیمار ہوں کہ سفر نہیں کر سکتا. آپ کو بواسیر کی بیماری تھی جس میں خون بہت بہتا تھا. فرمایا کہ میں شدید بیمار ہوں، بہت علیل ہوں، سفر کے قابل نہیں، لیکن میں اس لیے اس جلسے میں حاضر ہوا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے اور میرا دامن جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اعمال سے. آپ انداز لگائیں، میرا دامن اعمال سے خالی پڑا ہوا. میں نے یہ سوچا کہ ختم نبوت کے باب میں کوئی بات کر کے جاؤں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام میری سفارش کر دیں، بس میں اس لیے حاضر ہوا. تو ہزاروں علماء کرام تشریف لائے تھے، اس میں آپ کے شاگرد بہت تھے. تو آپ کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان صاحب ہجاروی وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت اگر آپ یہ کہو گے کہ میرا دامن اعمال سے خالی ہے تو پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، جو اپنی جگہ مفسر ہے, محدث ہے, فقیہ ہے, یہ جتنے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب ہے, علامہ عثمانی شبیر احمد عثمانی, یہ سب شاہ صاحب کے شاگرد, سب شاہ صاحب کے شاگرد, علامہ یوسف بن نوری وغیرہ سب شاہ صاحب کے شاگرد. فرمایا آپ کے اتنے سارے شاگرد ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, مفسر ہیں, آپ نے اتنا کام کیا اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دامن خالی ہے. تو حضرت نے چالو بیان میں فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ, یہ مجھے اعمال کی لالچ دے کر کے اعمال سے دور کرنا چاہتے. میں صحیح کہتا ہوں, مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے میرا دامن اعمال سے خالی ہے. میں اس لیے اس جلسے میں حاضر ہو گیا ہوں کہ کوئی بات شان نبوت کی فیور میں کہہ دوں, ختم نبوت پر کہہ دوں, اور قیامت کے دن نبی کی سفارش نصیب ہو جائے. یہ فرما کر آپ نے جو تقریر فرمائی ہے ختم نبوت پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر, جو ایک لمبی تقریر ہے, میں اصل اس کے دو باتیں اس کی نقل کروں. آپ نے ایک دلیل تو یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے تمام انسان مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب جب قیامت میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے, تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کسی کوئی چیز مجھے تم لوگوں کو دینا ہے, تو سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے, کوئی کمی آپ نے نہیں رکھی, کھانے میں, پینے میں, زندگی گزارنے میں کوئی کمی نہیں رکھی, اب ابھی کیا باقی رہ گیا جو تو دینا چاہتا. فرمایا نہیں, جو چیز ابھی دینی ہے وہ رہ گئی ہے. فرمایا باری تعالیٰ وہ چیز ہمیں عنایت فرما دیجئے, وہ جو چیز جو تو دینا چاہتا ہے. فرمایا وہ بہت اہم چیز ہے جو دینی ہے تم کو. تو اہل جنت کہیں گے کہ رب کریم دے دے تو وہ چیز, کیا اہم باقی رہ گئے. تو تعالیٰ جل شان و ارشاد فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں. انی رضیت فلا اسقط بعدہ ابدا, میں تم سے راضی ہو گیا. دنیا میں ہمیشہ دل لگا رہتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض, لیکن جب اللہ خود قیامت میں اعلان کر دے گا میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اللہ کی رضا مندی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو لیا اور استدلال فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا. غور سے سنو, تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا, لیکن صحابہ کرام وہ ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ نے رضا مندی کا پروانہ دے دیا, اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تم سے راضی, تم اللہ سے راضی. جن کے شاگردوں کو دنیا میں رضا مندی کا پروانہ ملا ہو اس کا استاد ہی خاتم النبیین ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. ایک دلیل تو آپ نے یہ پیش کرا, دوسری دلیل آپ نے یہ دی کہ دنیا کا انسان ہر چیز دے سکتا ہے لیکن اپنی خصوصیت نہیں دے سکتا. بادشاہ دولت لٹائے گا, سخاوت کرے گا, ہمدردی کرے گا, لیکن اپنی بادشاہت کسی کو نہیں دے گا, یہ اس کی خاص ہے. عورت اگر عفت والی ہے, عصمت والی ہے, تو وہ عورت سب کچھ دے سکتی ہے, جان دے سکتی ہے, اپنی عفت نہیں دے سکتی. جس وقت ملک کا بٹوارا ہوا اور پاکستان علیحدہ ہوا, ہماری بے شمار عورتیں اور بے شمار بچیاں جو پاک دامن تھیں اور جن کی عفت و عصمت لوٹنے کی کوشش کی گئی, ان عورتوں نے اپنی جان تو دے دی جہلم ندی میں کود کر کے یا کنوؤں میں کود کر کے, لیکن اپنی عفت کسی کے حوالے نہیں کی. یہ خصوصیت ہے, جب انسان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیتا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی نے علم بھی دیا امت کو, نبی نے تقویٰ بھی دیا, نبی نے دولت کے چاہنے والوں کو دولت بھی دی, نبی نے اخلاق بھی دیے, نبی نے محبت بھی دی, نبی نے پیار بھی دیا, ساری کائنات نبی نے لطا دی, لیکن ختم نبوت نبی کی خصوصیت ہے, وہ نبی کبھی نہیں دے سکتا. یہ اللہ نے خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ وہ دلیل تھی کہ جس کے اوپر سارے علماء کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت اس سے بڑھ کر دلیل کوئی نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے, نہ آپ کا سایہ ہو سکتا ہے, نہ آپ کا پردہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی ذلی نبی ہو سکتا ہے. اور جس نے اس عقیدے میں تھوڑا سا پاؤں ادھر ادھر کیا وہ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان رخصت ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کی نبوت یہ خود دلیل ہے قیامت کی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد سیدھی قیامت ہوگی. اس کے علاوہ چھوٹی بہت ساری نشانیاں جو آپ نے بیان فرمائی, جو ساری نشانیاں اس وقت ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے بیان فرمایا کہ امت کا گھرا پرا طبقہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے گا. آج دنیا کے حکومتوں کے اوپر نظر دوہرائی جائے تو وہ حاکمین بنے ہوئے ہیں جو امت کا گھرا پرا طبقہ ہے, وہ دنیا کے حاکم بنے ہوئے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اولاد جو ہے اپنی ماں کو اپنی نوکرانی بنائے گی. انتلد الامت ربتہ, اولاد اپنی ماں کو اپنی نوکرانی بنائیں گے. آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں بیوی آرام کر رہی ہے اور ماں کو کھانا پکانے کو کہا جا رہا ہے. یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں بیوی بڑی راحت سے رہتی ہے اور ماں کے پاس کام کروایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا امہ ہو و آپ کا ابو ہو و ادنا صدیقہ ہو. امت میں آپ دیکھو گے کہ لوگ باپ کو دھکا دیں گے, ماں کو دھکا دیں گے اور دوستوں سے پارٹیاں کریں گے. آج ہم اس منظر کو خوب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دوستوں سے پارٹیاں ہو رہی ہے اور ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ شراب میری امت میں عام ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں زمین تو زمین شراب سے ناپاک ہو چکی تھی, اب فضا بھی جو ہے شراب سے بھر چکی ہے. کوئی فلائٹ خالی نہیں کہ جس میں شراب نہ پی جا رہی. فرمایا ناچ گان عام ہو جائے گا. زمین تو بھری ہوئی تھی, آج سارے فلائٹ بھی ناچ گان سے بھرے ہوئے. یہ سارے کے سارے نشانیاں, یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیے, اس کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ. لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا. یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں ہے, انسان ہے. یاد رکھیں وہ انسان ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے, یافث ابن نوح کی اولاد, جیسے ہم نوح کی اولاد میں سے. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلی اور اس میں مومنین اور مومنات کو لے لیا گیا جو بچ گئے تھے, باقی جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کو نہیں مانا ان کو اس فلٹ میں دبا دیا گیا جو فلٹ پہاڑ اور ماؤنٹ کے برابر چل رہا تھا. خود آپ کا بیٹا جب آپ کی بات نہیں مانی, کنعان جس کا نام تھا, उसने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन बहरहाल बाप है, बाप की मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं हुआ करती। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप की हुआ करती। जब आपकी कश्ती चल रही है और बेटा पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, आपने फरमाया या बुनैयर कम माना, बेटा हमारे साथ आ जा, हमारी कश्ती में आ जा, वला तकुम माल काफिरीन, नाफरमानों के साथ न जा। लेकिन बेटे का गुरूर और तकब्बुर, उसकी इतराहत और उसका शिर्क, उसने इनकार किया कि बहुत ऊंचे हूं, ए अब्बा तेरा पानी यहां तक नहीं पहुंच सकता। बस एक मौज आई और उसको गिरा दिया। खुद अल्लाह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह तूने मुझको कहा था कि मैं तेरे अहल को बचा लूंगा, ये मेरा बच्चा मेरा अहल है। हालांकि अल्लाह का मंशा अहल से मतलब मोमिनीन थी, अहल से मतलब घर वाले नहीं थे। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लैस मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन गैर सालेह, इसके अमाल अच्छे नहीं है। फला तसअलनी मा लैस लक बिही इल्म, आइंदा ऐसी बात का सवाल न करना जिसका तुम्हें इल्म न हो। फतकून मिनल जाहिलीन, तुम जाहिलों में से हो जाओ। ये नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सख्त अल्फाज में फरमाया। कुरान अगर आप पढ़े मेरे भाइयों और समझे, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब शिर्क की तरफ कभी ना जाना। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पार्टनरशिप को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैं और आप हमारी बीवी की हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बीवी में पार्टनर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बीवी के साथ अगर किसी और का ताल्लुक है तो हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि बीवी हमारी बनाई हुई नहीं, हमारी पैदा करदा नहीं, हमने उसको नहीं बनाया और पैदा नहीं किया, वो तो एक जिंदगी में पाक बनकर के आई है, फिर भी हम उसके अंदर पार्टनरशिप को पसंद नहीं कर सकते। तो जिस रब ने मुझे बनाया और पैदा किया, वजूद दिया और वजूद दे करके इस कायनात में लाया और इनामों से नवाजा और नेमतों से नवाजा, वो इस बंदे में पार्टनरशिप को कैसे पसंद कर सकता है और बर्दाश्त कर सकता है। अपने पैगंबर को कहा, ए मेरे महबूब आप खूब सुन लीजिए, अगर जर्रा बराबर शिर्क आपकी तरफ से हुआ, अगरचे होने वाला नहीं है, लेकिन बिलफर्ज व तकदीर जर्रा बराबर आपकी तरफ से शिर्क हुआ तो क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। फरमाया, ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا, میں دنیا میں وہ سزا دوں گا جو تمہاری امت سے بھی دبل ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اے میرے محبوب تمہیں وہ سزا دوں گا جو تمہاری امت سے دبل سزا ہوگی اور تم اپنا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کتنا سخت کلام ہے قرآن کریم کے اندر، آپ انداز لگائیں، گویا اللہ تعالیٰ अपने नबियों को कहकर ये बताना चाहते हैं कि शिर्क में मैं मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तो तुमको कैसे बर्दाश्त करूं। सारे गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं होता। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, फरमाया मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा, बाकी जो गुनाह लेकर के आओगे मेरी गैरत रहमत जोश में आएगी, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो हो सकता है नमाज के छोड़ने को माफ कर दे, हो सकता है रोजे के छोड़ने को माफ कर दे, वो हो सकता है जकात के छोड़ने को माफ कर दे, वो हो सकता है हज के छोड़ने को माफ कर दे, बशर्ते कि मैंने इन इबादतों को हकीर समझकर न किया। इसलिए कि इबादतों को हकीर समझना, मामूली समझना, यह भी ईमान से निकाल देता। एक तो सुस्ती की वजह से इबादत रह गई और एक यह है कि हकीर और मामूली समझकर इबादत को जलील समझ करके छोड़ दिया, तो फिर इस सूरत में इंसान ईमान से निकल जाता है। तो इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन वो शिर्क को कभी माफ नहीं कर सकता। ये पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रब करीम के सामने झुक सकती है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि अलामत कयामत जितनी है, कयामत की जितनी निशानियां हैं, ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ یاجوج ماجوج یہ کوئی مستقل کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے, وہ انسان ہے. اب اس پر لمبی چوڑی تفسیر ہے, آپ سورہ کہف کی تفسیر حضرت مولانا سے سن لینا, اس میں اس واقعے کی بڑی تفصیل آتی ہے کہ اصحاب کہف کا مسئلہ کیا ہوا, اور اس میں یاجوج ماجوج کا جو بیان آیا ہوا ہے اس کو آپ تفصیل سے سن لینا کہ یہ جس دیوار کے پیچھے ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو بند کیا ہے وہ دیوار ہے یا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے, وہ نکل چکے ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کو بہت طلب ہے جلدی تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبحانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن پڑھ لینا, جس میں حضرت نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں صرف چار دیواریں موجود ہیں اس وقت, لیکن وہ چار کی چار دیواریں جس انداز سے قرآن بیان کرتا ہے اس انداز کی نہیں بتائی جاتی ہے. ایک تو چین کی دیوار ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بڑی لمبی چوڑی دیوار ہے, ایک علاقہ ازبکستان میں دیوار ہے جو بخارا کے اوپر ہے, دوسری دو دیواریں اور ہیں, لیکن یہ چاروں کی چاروں دیواریں چونا اور اینٹ اور گھاڑے سے بنائی گئی ہے, اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو دیوار بنائی تھی وہ لوہے سے بنائی تھی, وہ اسٹیل سے بنائی تھی, اور اس کے بیچ میں شیشہ اور تانبا پگھلا کر کے ڈالا تھا. تو یہ دیوار کہاں ہے, پھر یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے یا نہیں ٹوٹی, اور اس کی حقیقت کیا ہے, یہ ایک لمبی تفسیر ہے. لیکن بہرحال یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہے, یہ ہماری طرح انسان ہے. البتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا قد ناتا ہے, چھوٹے قد کے ہیں, ان کے کان چھوٹے ہیں, ان کی ناک چھوٹی ہے, ان کی طبیعت شرارت سے بھری ہے, طبیعت میں ان کی شرارت بہت ہے, ان کا کھانا وہی سب کچھ ہے جو سانپ اور بچھو اور چیزیں جو کھائی جاتی ہیں وہ ساری چیزوں کے وہ کھانے والے ہیں. بہرحال ایک تو یہ ایک بہت بڑی نشانی, اور دوسری نشانی یہ دجال ہے جو نکلنے والا ہے. مسلم شریف میں ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کو دیکھا ہے. فرمایا کہ میں پانی جہاز سے کشتی سے سفر کر رہا تھا اور ہوا کا رخ ٹھیک نہیں تھا, اس زمانے میں کوئی کشتیاں مشینوں سے نہیں چلتی تھی, وہ ہواؤں سے چلتی تھی, ہوا کا رخ بدل گیا سمندر میں, اور بجائے مجھے جس طرف جانا تھا میں اس طرف نہیں جا سکا, اور میری کشتی کسی اور طرف چلی گئی. تو وہاں میں جہاں پہنچا ہوں وہاں سمندر کے کنارے پر میں جب اترا ہوں تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بال بڑے بڑے تھے اور بڑی بھیانک تھی. میں نے اس کو دیکھا, میں ڈر گیا, پوچھا تو کون ہے. تمیم کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے, تو کہا کہ میں خادمہ ہوں. کس کی خادمہ؟ کہا یہاں میرے آقا ہے, تجھے ملنا ہے میرے آقا سے؟ کہا بالکل میں چلوں گا تیرے آقا سے ملا. تمیم داری حضور کے سامنے یہ پورا واقعہ ایمان لانے کے بعد بیان فرما رہے کہ حضرت وہ مجھے لے گئے تو ایک بہت بڑا مکان تھا جس کے اندر ایک بہت لمبا چوڑا انسان تھا جس کو موتی موتی زنجیروں میں باندھا گیا تھا, اور اس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی انگور کے گریپس کے دانے کی طرح تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی, اور یوں لمبا سا اس کا چہرہ تھا اور زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اس کو. جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے مسکرا کر کے مجھ کو پوچھا کیا محمد آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں محمد آ گیا. کہا بس میرے نکلنے کا وقت بھی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجال کا نکلنا اسی امت کے اخیر میں ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. تمیم داری کہتے ہیں کہ حضرت میں ڈر گیا اس کو دیکھ کر, اس لیے کہ بہت موتی زنجیروں میں ان کو باندھا تھا. خیر میں پھر وہاں سے نکلا اور مجھے جہاں جانا تھا میرے اپنی کشتی میں سوار ہوا چلا. اس کے بعد وہ سن ہجری 9 کے اندر ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد, تو اپنا یہ واقعہ حضور کے سامنے بیان فرماتے ہیں. حضرت مسکراتے رہے. صحابہ نے فرمایا حضرت کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے تو تم کو بن دیکھے اللہ کے وہاں سے لے کر بیان کیا تھا, یہ تمیم دیکھ کر کے آ چکا ہے جو میری بات کی تائید کر رہا ہے. اتنا بڑا فتنہ, مسلم شریف میں روایت ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ یہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کر چلے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آگ ہے وہ حقیقت میں پانی ہوگا, اور جو پانی ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی. جو پانی سمجھ کر کے اس کو باندھ لے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور جو آگ دیکھ کر کے اس کو اس سے بچے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے انسانی شکل میں. کیسے وہ گمراہ کرے گا؟ وہ کہے گا آپ کے والد کو میں زندہ کر دوں, آپ کے دادا کو زندہ کر دوں. ہر آدمی کہے گا ہاں میرے والد کو زندہ کر دیجئے, میرے دادا کو زندہ کر دیجئے. شیاطین ہمارے باپ کی شکل لے کر کے آئیں گے. وہ ہمارے والد نہیں ہے, وہ ہمارے دادا نہیں ہے. چونکہ شیاطین سب کی شکلوں کو جانتے, اسی لیے ڈریم میں بہت سی مرتبہ بہت سے ہمارے رشتہ داروں کی یا دوسروں کی شکل لے کر کے آتے ہیں شیاطین اور ہمیں گمراہ کرتے ہیں. یہ سمجھ لے شیاطین جو ہے نا وہ بہت ساری شکلوں کو لے کر کے آتے, تو وہ شکلوں کو لے کر کے آئیں گے. ہمارے باپ کی شکل ہوگی, ہمارے دادا کی شکل ہوگی, ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ تسلیم کر لیں گے کہ اچھا یہ بہت بڑا عابد, بہت بڑا اللہ ہے, اس نے میرے باپ کو زندہ کر دیا, میرے دادا کو زندہ کر دیا, لوگ اس کو اللہ مان لے. باوجود کہ دلیل موجود ہوگی یہاں کافارہ لکھا ہوا ہوگا کافر, باوجود کہ دلیل ہوگی کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, میرا اللہ کانا نہیں. اتنے دلائل کے باوجود جب ہدایت چھین جائے گی تو لوگ اس کو تسلیم کر لیں, اس کو مان لیں. اس زمانے کا ایک واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, فرماتے ہیں کہ ایک انسان آئے گا, اس سے کہے گا تم اس کو اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل نہیں, تو اللہ کا رب نہیں ہو سکتا, تو اللہ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ اس کو قتل کر دے گا, دو ٹکڑے کرے گا اور بیچ میں چلے گا, بیچ میں یہ چلے گا, سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ دو ٹکڑے ہو گئے, بیچ میں چل رہا ہے. پھر ان دونوں کو جوڑ کر کے کھڑا کر دے گا. وہ انسان جب زندہ ہوگا تو وہ کہے گا پہلے یقین تھا کہ تو دجال ہے, اب عین الیقین ہو گیا کہ تو دجال ہے, میں تجھے دجال ہی مانتا ہوں, اللہ نہیں مانتا. یہ اس کے فتنے ہوں گے, یہ بڑا قتم فتنہ ہوگا جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان بچانا مشکل ہوگا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کرو, اگر دجال کا فتنہ تمہارے زمانے میں نکل آیا اللہ اس کے فتنے سے تمہاری حفاظت کر لے گا. یہ سورہ کہف کی طاقت ہے. لیکن افسوس کہ جمعہ کو ہم سورہ کہف نہیں پڑھتے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جب اتنے بڑے فتنے سے سورہ کہف بچاتی ہے تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہیں اس سے تو اور بھی زیادہ بچائے گی یہ سورت. فرمایا روزانہ پلیا کرو, روزانہ کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی. اگر ہم روزانہ, کتنی منٹ لگتی ہے 10 منٹ سورہ کہف پڑھتے ہوئے؟ 10 منٹ لگتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے واٹس ایپ پر یوں دیکھتے دیکھتے گھنٹہ نکال دیتے اور حاصل کچھ نہیں. فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, تم جا کر کے پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ وہاں پہنچ جاؤ گے, کیا کرو گے پھر؟ ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ کے لیے ہمارے پاس گھنٹے ہیں, मैंने इसका नाम जो है ना मुनाफिक रखा है, ये व्हाट्सएप का नाम मैंने मुनाफिक रखा है, इसलिए कि मुनाफिक की सिफत जो कुरान में अल्लाह ने बयान की है कि जब कोई अच्छी बात या बुरी बात जो भी आती थी तो फौरन वो उसको फैलाते थे। क्या आए थे कुरान करीम में कि हालांकि उनको जब कोई बात आए तो कुरान कहता है कि उनको नबी अलैहिस्सलाम को पेश करना चाहिए था या मौजूदा दौर के उलमा को पेश करना चाहिए ताकि वो बताएंगे कि ये बात फैलाने के काबिल है भी या नहीं, ये बयान करने के काबिल है भी या नहीं। तो जो बात इनके पास जो मुनाफिकीन के पास आती थी वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो वो तमाम को फैलाना शुरू कर देते थे। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, यही तो काम कर रहा है, कोई अच्छी खबर आई शेयर करो, कोई बुरी खबर आई शेयर करो। तो जो सीफत मुनाफिकीन की कुरान ने बयान फरमाई है वही सीफत इसके अंदर पाई जा रही है, ये मुनाफिकाना सीफत। तो 10 मिनट हमको सूरह कहफ के पढ़ने में लगेगी लेकिन रोजाना के छोटे छोटे फितनों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये सूरह कहफ का बहुत बड़ा अमल है मेरे भाइयों। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों के खवास बयान फरमाए हैं, अगर उन सूरतों को पाबंदी के साथ पढ़ा जाए तो खुदा पाक की कसम मेरा और आपका कलाम जूता हो सकता है, अल्लाह का कलाम जूता नहीं हो सकता। आपने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ईशा के बाद सूरह मुल्क को पढ़ लेगा तो हदीस शरीफ में है कब्र में जब हम चले जाएंगे कोई बचाने वाला नहीं होगा, सूरह मुल्क हमको बचाएगी। सूरह मुल्क जो है ना वो हमको बचाएगी। दो रुकों की सूरत है, कितनी देर हमको लगती है ईशा के बाद देर तक गपशप करते रहते हैं, दो रुकों पढ़ लिए जाए, दो रुकों पढ़ लिए जाए। मुफ्ती जर्र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना, अभी कोविड के जमाने में जिनका इंतकाल हो गया, बड़े मुफ्ती थे पाकिस्तान में, बड़े मुफ्ती थे मुफ्ती जर्र अली खान। वो अपनी वफात से एक हफ्ता पहले अपना एक ख्वाब बयान करते, एक ड्रीम बयान कि मेरी मौत हो गई, मुझे कब्र में रख दिया गया, मेरी कब्र बंद कर दी गई, अंधेरा हो गया, अब मैं तने तनहा हूं, मुझे डर लग रहा है अंदर में। इतने में फरिश्ते आ गए सवाल करने के लिए और वो सवाल के लिए जब आए तो उनकी डरावनी शक्ल देख करके मुझे डर लगने लगा। इतने में खूबसूरत इंसान जाहिर हुआ जो बड़ा खूबसूरत है, और उस खूबसूरत इंसान ने इन फरिश्तों से कहा कि हतो इसको कोई सवाल न करो। तो वो कहने लगे दोनों फरिश्ते कि हम अल्लाह के मुकल्लफ हैं, हमें तो सवाल करना होगा, उसने भेजा है, तुम अल्लाह से कहो जाओ। तो इस खूबसूरत इंसान ने अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको कोई सवाल न करो। वो फरिश्ते वापस हो गए, फरमाया मौलाना कहते हैं कि मैंने उस आदमी से पूछा उन फरिश्तों के जाने के बाद कि मेरी खलवत में अंधेरे में तन्हाई में तू कौन आ गया जिसने मेरी मदद की, तो कहा मैं तुम्हारा सूरह मुल्क हूं, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। ये नबी का फरमान है झूठा नहीं हो सकता है, मेरे और आपके कलाम में झूठ हो सकता है। फरमाया जो इंसान सूरह रहमान की तिलावत करेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजाना जो पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे को भी मुनव्वर फरमाएंगे, उसके दिल को भी मुनव्वर फरमाएंगे, इसलिए कि ये उरूस अल कुरान है, कुरान की दुल्हन है, और दुल्हन जैसे खूबसूरत होती है इसके तिलावत करने वाले को भी अल्लाह खूबसूरत बनाता है जो इंसान इसको पढ़ेगा। इसीलिए अरबाब इल्म ने लिखा है कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, हामिला हो, वो तीन सूरतें पढ़ने का एहतमाम रखे, चाहे हफ्ते में तीन पल्ले, दो हफ्ते में तीन पल्ले, महीने में तीन पल्ले, लेकिन तीन सूरतों का एहतमाम रखे। नंबर एक सूरह मरियम, नंबर दो सूरह यूसुफ, नंबर तीन सूरह रहमान। क्या फायदा होगा? اگر وہ عورت سورہ مریم کی تلاوت کرے گی اللہ وفادار اولاد پیدا کرے گا, اس لیے کہ اس میں مریم علیہ السلام وفادار اور بچی کا تذکرہ ہے, اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفادار مرد کا تذکرہ ہے. اللہ اس کی برکت سے وفادار اولاد پیدا کرے گا, اور سورہ یوسف اور سورہ رحمان کی برکت سے رب کریم خوبصورت اولاد پیدا کرے گا, بڑی خوبصورت اولاد عطا کرے گا. تو اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. سورہ کہف کے باب میں فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا حق تعالی جل شانہ امن والہ, جو ہے دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے, جو بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. حق تعالی ہم سب کی دجال کے فتنے سے اگر ہمارے زمانے میں آ جائے اس سے حفاظت فرما لے, یا کم سے کم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے, چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. اسی سورہ کہف کا ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے, دو آدمیوں کا واقعہ ہے. یہ اگزامپل ہے یا حقیقتاً واقعہ ہے, علماء کی دونوں رائے ہے, لیکن قرآن نقل کر رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے بہت عبرت کی باتیں ہیں, اس کے لیے میں نے اس واقعے کو تلاوت کیا, جس میں دو آدمی تھے, ایک مومن تھا ایک غیر مومن تھا, ایک اللہ کا وفادار تھا ایک اللہ کا غدار تھا. جو غدار تھا اس کے پاس دولت کے نقشے تھے, اس کے پاس باغوں کے نقشے تھے, اس کے پاس فارم کے نقشے تھے, اور جو بیچارہ مومن تھا وہ غریب تھا, اس کے پاس اتنا نہیں تھا. تو جو غیر مومن تھا, جو غدار تھا, جو اللہ کا باغی تھا, جس کے پاس دولت کا انبار تھا, جس کے پاس فارم تھا, اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا باغ دیا تھا, اس کے غرور اور تکبر کو قرآن نقل کر رہا ہے, اور ایک مومن کے تواضع کو قرآن نقل کر رہا ہے, اور ان دونوں کو کمپیر کرنے کے بعد اللہ اس قرآن کے پڑھنے والوں کو کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے, مجھے اور آپ کو کچھ تعلیم. اللہ نے ایسے ہی یہ واقعہ نقل نہیں کر دیا, اس سے مجھے اور آپ کو کچھ تعلیم دینا مقصود ہے. وہ جو نتیجہ نکلتا ہے نا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا ذریعہ ہے, کہ ہم اپنی زندگی کو اس مومن متواضع کی طرح بنائیں, اس غیر مومن متکبر کی طرح نہ بنائیں جو تکبر کرنے والا تھا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. دو باغ دیے تھے اس کو, کوئی چھوٹے باغ نہیں تھے, بڑے باغ دیے تھے, جس میں کھجور کے درخت بھی تھے اور گریپس کی بیلے بھی تھی اور پانی کی نہریں بھی تھی اور بہت کچھ عطا کیا تھا اس کو, لیکن اس کے غرور, اس کے تکبر نے اس کو کیسے مارا. اور ایک مومن متواضع اللہ کو کتنا پسند رہا, قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر کے ہمیں کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں ہم اس تعلیم کو پڑھیں گے, تاکہ ہم بھی مومن متواضع بن کر زندگی گزارے, اور اللہ کے متکبر بننے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. جب بندہ تکبر پر آتا ہے تو تعالیٰ ایک نہ ایک وقت دی ہوئی دولت کو چھین لیتا ہے, نعمتوں کو چھین لیتا ہے. نعمت تو نعمت, اللہ صحت سے بھی محروم کرتا ہے, تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اس سے ہٹا لیتا ہے اور نگاہ غضب اس کے اوپر ڈالتا ہے. اس لیے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس کو کھینچتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں مومن متواضع بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور متکبر بندے بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليه. اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولاولادنا ولاهلنا ولازواجنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا